السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ اس وقت آپ خبروں سے ہم آغاز کرتے ہیں اور فیس بک پر ہماری یہ خبریں آپ سنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پورے گھنٹے کی نشریات آپ اردو ویب اور ہمارے ریڈیو 972 میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر بھی سن سکتے ہیں۔ تو خبروں کی سرخیوں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد نے جمعے کے روز پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور دیگر پاکستانی حکام کے ساتھ افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں پر بات چیت کی ہے۔ امریکی فارن پالیسی میگزین نے پاکستانی F-16 طیارے کو مار گرانے کے بھارتی دعوے کو مسترد قرار دیتے کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے پاک فضائیہ کا F-16 طیارہ نہیں گرایا۔ پاکستان نے میگزین کی رپورٹ کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ بھارت اپنے جھوٹے دعووں سے پردہ اٹھائے۔ بھارت کی طرف سے فی الحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ پاکستان اور بھارت سے تفصیلی رپورٹیں پیش کریں گے کچھ دیر کے بعد۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان نے تاریخی طور پر اپنی کرنسی کی قدر بڑھا کر رکھی ہے، جس سے معیشت کو نقصان پہنچا ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی سے متعلق آئی ایم ایف سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اقتصادی ماہر کہتے ہیں کہ معیشت کی بہتری کے لیے نظام میں بنیادی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ قومی احتساب بیورو نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی لاہور میں رہائش گاہ پر حمزہ شریف کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا۔ تاہم نیب حکام کا کہنا ہے کہ ان کے ملازمین نے مبینہ طور پر سرکاری کام میں مداخلت کی، جس کے باعث حمزہ شہباز کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ افغانستان کے مغربی صوبے باغدیس کے ایک ضلع پر طالبان جنگجوؤں کے حملے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور امریکہ کے صدر نے ملک کی جنوبی سرحد بند کرنے کے اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ میکسیکو پر اس بارے میں دباؤ بڑھانے کی غرض سے امریکہ کی جانب پناہ گزینوں کا بہاؤ کم کرنے کے لیے زیادہ اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کاروں پر محصول عائد کریں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو نے جمعرات کے روز نیٹو کے وزرائے خارجہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 29 ملکوں کے اس اتحاد کو پیدا ہوتے خطرات، روسی جارحیت اور چین کی حربی مسابقت کے بارے میں اپنا انداز تبدیل کرنا ہوگا۔ اور یہ تھیں کچھ خبروں کی شہ سرخیاں۔ ابھی تھوڑی دیر میں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد نے پاکستانی حکام کے ساتھ افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں پر بات چیت کی ہے۔ خلیل زاد افغانستان کا دورہ مکمل کر کے جمعے کے روز اسلام آباد پہنچے، جس کے بعد دفتر خارجہ میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ بات چیت میں امریکی وفد کی قیادت خلیل زاد جبکہ پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے کی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ مذاکرات میں افغان مفاہمتی عمل میں پیش ہونے والی پیش رفت سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 19 سال سے جاری لڑائی کے خاتمے کے لیے حال ہی میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بات واشنگٹن میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کے دوران کہی۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد افغانستان میں قیام امن کوششوں کے لیے خطے میں موجود ہیں۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے تجویز دی ہے کہ ایک قومی مذاکراتی ٹیم تشکیل دی جائے جو امن عمل کے لیے طالبان اور افغان حکومت کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کرے۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت کو یہ کام آئندہ اتوار تک کر دینا چاہیے۔ سابق افغان صدر نے ان خیالات کا اظہار جمعرات کے روز وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو دیے گئے ایک انٹرویو کے دوران کیا۔ افغانستان کے مغربی صوبے بادغیس کے ایک ضلع پر طالبان جنگجوؤں کے حملے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام نے کہا ہے کہ ضلع بالا مرغاب میں ہونے والی لڑائی میں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان دونوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ بادغیس کے گورنر کے ترجمان جمشید شہابی نے دعویٰ کیا کہ لڑائی میں 30 سے زائد طالبان جنگجو بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ طالبان کے ایک ترجمان قاری یوسف احمدی نے کہا کہ ان کے جنگجوؤں نے ضلع کے مرکزی شہر چار جانب سے حملہ کیا تھا اور وہ 5 چوکیوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ افغان وزارت دفاع نے ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں کہا کہ ان کی فورسز حکمت عملی کے تحت چوکیوں سے پسپا ہوئی ہیں تاکہ عام شہریوں کے جانی نقصان سے بچایا جا سکے۔ وزارت دفاع کے مطابق ضلع میں طالبان کے کئی اہداف پر فضائی حملے کیے گئے۔ امریکہ کے ایوانِ نمائندگان میں ہاؤس جوڈیشری کمیٹی کے سربراہ چاہتے ہیں کہ اٹرنی جنرل ولیم بار خصوصی کاؤنسل رابرٹ مولر کی رپورٹ کے بارے میں وہ خلاصے بھی جاری کریں جنہیں مولر کی اپنی ٹیم نے تیار کیا۔ ڈیموکریٹ کانگریس مین جیری نیڈلر نے میڈیا کی ان رپورٹوں کے بعد اٹرنی جنرل کو یہ مراسلہ بھیجا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ مولر کی ٹیم کے بار کی طرف سے تیار کردہ سمری سے خوش نہیں، کیونکہ ان رپورٹوں کے مطابق مولر کی رپورٹ ٹرمپ کے لیے اس سے کہیں نقصان دہ ہے جتنا کہ اٹرنی جنرل کی طرف سے کانگریس اور عوام کو بتایا گیا۔ ایوان نمائندگان کی جوڈیشری کمیٹی نے بدھ کے روز پارٹی بنیادوں پر ووٹ دیا کہ نیڈلر کو اختیار ہے کہ وہ مولر کی مکمل رپورٹ کے لیے سمن جاری کر سکتے ہیں۔ اٹرنی جنرل بار نے جمعرات کے روز مولر کی رپورٹ کی سمری کے حوالے سے اپنا دفاع کیا۔ انہوں نے ممکنہ طور پر رپورٹ کے زیادہ سے زیادہ حصے جاری کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ اس رپورٹ میں گرینڈ جوری کے حوالے سے خفیہ معلومات شامل ہیں۔ جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ وہ مولر کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کی جائے کہ عوام تک کس حد تک معلومات دینا ہے۔ ٹرمپ نے مولر رپورٹ کو بلا جواز کارروائی قرار دیا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ رپورٹ جاری کر دی جائے۔ انہوں نے مولر کو قابل احترام بھی کہا تھا، لیکن جمعرات کے روز انہوں نے ڈیموکریٹس پر کڑی نکتہ چینی کی۔ امریکہ کے صدر اور چین کے نائب وزیر اعظم نے جمعرات کو تصدیق کر دی ہے کہ اگرچہ دونوں ملکوں نے تجارتی مذاکرات میں نمایاں پیش رفت کی ہے، لیکن ابھی تک کوئی نیا تجارتی سمجھوتا طے نہیں ہوا۔ امریکی صدر نے اوول آفس میں چین کے نائب وزیر اعظم کے ساتھ یہ بتایا کہ ہم سمجھوتے کے قریب تو ہو رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کی براہ راست رہنمائی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے جلد ہی اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ یورپ کے بعض ممالک کو اس صورت میں جلد ہی امریکی انٹیلیجنس اور دوسری اہم معلومات سے محروم ہونا پڑے گا اگر وہ چین کی ٹیکنالوجی فرموں کے ساتھ رابطے اور تعلقات بناتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو نے جمعرات کے روز یہ انتباہ جاری کیا، جس سے پہلے انہوں نے واشنگٹن میں نیٹو کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ یورپ کے بعض ملکوں نے اگرچہ امریکی خدشات کو تسلیم کیا ہے، تاہم یورپی یونین نے خاص طور پر ہواوے میں یکسر پابندی لگانے کے مطالبے کو رد کر دیا ہے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے یمن میں جاری جنگ میں امریکہ کا کردار ختم کرنے کی قرارداد منظور کر لی ہے، جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک دھچکا ہے۔ ایوان نمائندگان نے جمعرات کی شب قرارداد 175 کے مقابلے میں 247 ووٹوں سے منظور کر لی۔ ڈیموکریٹس کی اکثریت والے ایوان میں 16 ریپبلکن ارکان نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اس سے قبل امریکی سینٹ میں گزشتہ ماہ اس قرارداد کی منظوری دی جا چکی ہے۔ مذکورہ قرارداد 1973 کے وار پاور ایکٹ کے تحت پیش کی گئی تھی، جس کے ذریعے امریکی صدر کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ بیرون ملک کسی تنازع میں امریکی فوج کو کانگریس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرے گا۔ امریکہ کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب کانگریس نے اس قانون کا استعمال کیا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ کہا جا چکا ہے کہ صدر ٹرمپ اس قرارداد کو ویٹو کر دیں گے، کیونکہ اس سے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یعنی آئی سی سی کی استغاثہ کے امریکہ میں داخلے کے ویزے کو ختم کر دیا۔ فاتو بن سودار کے دفتر کی جانب سے جمعرات کے روز یہ بات بتائی گئی، جو افغانستان میں امریکی افواج کے ممکنہ جنگی جرائم کی چھان بین کا ایک رد عمل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ امریکہ آئی سی سی کے عملے کو ویزوں سے انکار کرے گا یا ویزے واپس لے گا جو امریکی افواج یا ان کے اتحادیوں کے خلاف اس نوعیت کی چھان بین کریں گے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے اس عمل کو عالمی عدالت انصاف کے کام میں غیر مناسب مداخلت قرار دیا ہے۔ یورپی یونین میں بھی اس پر نکتہ چینی ہوئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ بین الاقوامی تنظیموں کے ارکان جو اقوام متحدہ میں سرکاری کام کی غرض سے آنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، وہ سفارتی ویزوں کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ امریکہ دوسری بڑی طاقتوں روس اور چین کی طرح آئی سی سی کا ممبر نہیں ہے۔ اور یورپی کاؤنسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک چاہتے ہیں کہ برطانیہ یورپی یونین سے اپنے اخراج کے ایک قابل عمل منصوبے کو آئندہ سال اپریل تک پیش کر دے۔ برطانوی وزیر اعظم ٹریسا مے ٹسک کو ایک مراسلہ تحریر کرنے والی ہیں، جس میں باضابطہ طور پر 30 جون تک توسیع کی درخواست کی جائے گی۔ برطانیہ کو 29 مارچ کو یہ بلاک چھوڑنا تھا، لیکن مے نے یورپی یونین کی مختصر مدت کی توسیع حاصل کر لی تاکہ ان کی حکومت کو ایک ایسا حل تلاش کرنے میں مزید وقت ملے جسے پارلیمان کی حمایت حاصل ہو سکے۔ سعودی عرب نے 8 افراد کو گرفتار کیا ہے، ان میں 2 امریکی سعودی شہری بھی شامل ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس نے اطلاع دی ہے کہ تحویل میں لیے جانے والے افراد میں 1 حاملہ عورت اور 7 افراد شامل ہیں۔ گرفتار کیے گئے تمام افراد کا تعلق سعودی عرب میں مقیم خواتین کے حقوق کی حمایت کرنے سے ہے۔ القص لندن میں قائم انسانی حقوق کے علمبردار گروپ نے بتایا ہے کہ گرفتار کیے جانے والے تمام افراد مصنف اور سوشل میڈیا کے بلاگرز ہیں، جو اس سے پہلے سعودی عرب میں اصلاحات کے بارے میں اظہار خیال کرتے آئے ہیں۔ بیشتر افراد کو جمعرات کے روز گرفتار کیا گیا۔ یہ گرفتاریاں استنبول میں سعودی کونسل خانے میں صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بعد سعودی عرب میں اس کے ناقدین کے خلاف پہلی کارروائی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی فیس بک سے ہماری خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے، لیکن ہمارا شو جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ سنتے رہیں گے ایک گھنٹے تک ریڈیو اردو ویب ریڈیو پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، جو کہ ہمارے ریڈیو کی فریکوینسی ہے۔ تو آئیے باقی خبروں کا آغاز کرتے ہیں، فیس بک سے اجازت دیجیے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور آئیے اب خبروں کی تفصیل سے پیش کرتے ہیں۔ امریکی فارن پالیسی میگزین نے پاکستانی F-16 طیارے کو مار گرانے کے بھارتی دعوے کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے پاک فضائیہ کا F-16 طیارہ نہیں گرایا۔ پاکستان نے میگزین کی رپورٹ کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ بھارت اپنے جھوٹے دعووں سے پردہ اٹھائے۔ مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا اپنی اس رپورٹ میں۔
امریکی فارن پالیسی میگزین نے پاکستانی F-16 طیارے کو مار گرانے کے بھارتی دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ میگزین کے مطابق امریکہ کے 2 دفاعی اہلکاروں نے فورن پالیسی میگزین کو دیے گئے انٹرویو میں بھارتی حکام کے دعوے کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے پاکستان کا F-16 طیارہ مار گرانے کا صرف دعویٰ کیا تھا۔ پاکستان نے بھارتی دعوے پر امریکہ کو F-16 طیارے گننے کی پیشکش کی تھی، اور جب امریکی حکام نے پاکستان کے F-16 طیارے گنے تو تمام طیارے صحیح حالت میں موجود تھے۔ میگزین کے مطابق امریکہ نے تمام F-16 طیارے پاکستان کے موجود ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی F-16 طیارہ غائب نہیں۔ پاکستانی F-16 طیارے کے متعلق بھارتی دعویٰ مشکوک ہے۔ بھارتی MiG-21 کا F-16 کو گرا دینا ناقابل یقین ہے، جبکہ امریکی اہلکار کے مطابق F-16 طیارے کسی ملک کے خلاف استعمال نہ کرنے کی کوئی شرط نہیں۔ دفتر خارجہ کی بریفنگ کے دوران اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل سے سوال کیا گیا، تاہم انہوں نے اسے تکنیکی معاملہ قرار دے کر جواب دینے سے اعتراض کیا۔
وہ 300 میں ابھی ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے ہمارے شہید کر گئے، ہمیں تو نہیں نظر آئے 300 کا ہے، ٹیکنیکل کوسچن ہے، ISPR جواب دے گی۔
اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل آصف غفور نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ بھارت اپنے جھوٹے دعووں سے پردہ اٹھائے۔ پاکستان فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اللہ بہت بڑا ہے، سچ کبھی نہیں چھپتا۔ بھارت پاکستان کی کارروائی سے ہونے والے بھاری نقصان سے متعلق عوام کو بتائے۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کہتے ہیں کہ بھارت نے پہلے 300 افراد کو ہلاک کرنے کا جھوٹ بولا اور پھر F-16 گرانے کا دعویٰ کیا، لیکن یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں۔
پاکستان کو بھی اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کی نالج میں تمام یہ جھوٹ لے کے آئیں۔ ان کے بھارت کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ پاکستان کے اوپر الزام تراشیاں کرے، کیونکہ جھوٹ پکڑے جانا یہ بڑا اہم میں سمجھتا ہوں ایک قدم ہے، اور پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی اس سے بہتر ہوگی دنیا کی نظروں میں۔
ڈی جی ISPR نے کہا کہ بھارت اپنی عوام کو دوسرے طیارے کے بارے میں بھی بتائے جو پاکستان نے مار گرایا تھا۔ بھارت اپنے جھوٹے دعووں کے متعلق اب سچ بولے۔ امن اور ترقی خطے کی ضرورت ہے۔ بھارت کو تمام معاملات، بالخصوص بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مبینہ مظالم پر خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے امریکہ میں ایشیا پروگرام کے اسکالر مائیکل کوگلمین نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس رپورٹ کی وجہ سے بھارت کے 2 دعوے غلط ثابت ہوئے، ایک بالاکوٹ پر فضائی حملہ اور دوسرا F-16 جہاز کا تباہ ہونا۔ اس سے بھارت میں آئندہ دنوں میں ہونے والے انتخابات پر اثر پڑ سکتا ہے۔ مائیکل کوگلمین نے کہا کہ اس رپورٹ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ پاکستان کے F-16 کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کا کہنا ہے کہ بھارتی انتخابات میں بھارتی دعویٰ غلط ثابت ہونے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ نریندر مودی ہندو مذہب کی بنیاد پر ووٹ مانگتے ہیں۔
ایک مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی نفرت کا ایک جال بنا گیا ہے مودی کے وقت میں، اور وہ اس پہ قائم ہے۔ وہ اس نفرت کی بنیاد پہ مودی کو حمایت ملتی رہی ہے، اور مودی نے وہاں پہ ہندو ووٹ پہ ہی कनात की है, उसकी कोशिश यही रही है कि हिंदू इकट्ठा हो जाए और वो हिंदू वोट उसको मिले। वो अक्सरियत जो उसको पिछले इलेक्शन में थी वो तो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन उससे कम सीटें भी अगर मिली तो फिर भी मोदी को इक्तदार में आने के लिए शायद इतनी मुश्किल ना हो।
इस रिपोर्ट के हवाले से भारत की जानिब से कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल अब तक सामने नहीं आया। तहम नई दिल्ली में भारतीय दफ्तर खारजा के हुक्काम ने कुछ सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि भारत अपने मौकफ पर कायम है। भारतीय हुक्काम ने ज़राए की तरफ से दी गई खबर पर तबसरा करने से इनकार किया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान 27 फरवरी को पाकिस्तान ने दो भारतीय जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया। इसके साथ एक पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया गया, जिसे चंद रोज बाद भारत वापस भिजवा दिया गया। भारत की तरफ से एक पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराए जाने का दावा भी किया गया था। अली राना, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
और इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली से रितुल जोशी। आप उनसे हम उनसे बात करते हैं। आदाब रितुल। रितल, अभी आप हमारे साथ ही थी और आपने रिपोर्ट भी सुनी, जिस जो कि आपको मालूम है कि ये फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन ने पाकिस्तानी F-16 तैयार की, ये जो पुलवामा के हवाले से सारी चीज़ सामने आई थी। भारत की जानिब से कोई रद्दअमल अभी तक सामने नहीं आया, आप वहाँ पर मौजूद हैं, आप बताइए अगर किसी तरह का कोई रद्दअमल हो या किसी मीडिया रिपोर्ट्स हों तो इस बारे में कुछ हमारे सुनने वालों को बताइए।
जी देखिए, जो ऑफिशियल रद्द अमल होता है वो भारत की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से यकीनन नहीं आया है, लेकिन जब ये खबर आई थी और जब ये खबर छपी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में, उसके बाद मैंने अपने तरीके से बहुत सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, और जो ऑफिशियल सोर्सेज है हमारे वो हमें बताते हैं कि अभी भी भारत का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था 27 फरवरी को जब ये F-16 को गिराए जाने का दावा किया था, उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया था भारत ने वो अभी भी कायम है कि पाकिस्तान के एक F-16 को भारत की तरफ से गिराया गया है, और सबूत के तौर पर उस वक्त एक AMRAAM मिसाइल का टुकड़ा पेश किया गया था, ये कहते हुए कि ये मिसाइल सिर्फ F-16 जहाज ही कैरी कर सकता है। तो भारत का कहना है कि हमारे स्टेटमेंट में अभी, और ये ऑफिशियल नहीं है, सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, उसमें कोई अभी भी तब्दीली नहीं है। दूसरा, जो आला अफसरान से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि अगर वाकई ये दावा कर किया जा रहा है इस फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में, तो फिर या तो अमेरिका की हुकूमत या फिर पाकिस्तान की हुकूमत इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करें, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि आगे हमको क्या करना है। तो फिलहाल ऑफिशियल रिएक्शन कुछ नहीं है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा सीरियसली इस वक्त भारत ने कम से कम अक्सर अभी तो यही दिखा रहे हैं कि वो नहीं दे रहे हैं।
अच्छा, जहाँ तक पाकिस्तान की फौज का ताल्लुक है, पाकिस्तान की फौज के ISPR के तर्जुमान ने ये बात कही है अपनी एक ट्वीट के अंदर, और उन्होंने कहा है कि ये सदाकत की बात हुई है, और उस हद तक तो अभी तक ये बात ज़रूर आई है सामने, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उस वक्त तक भारत का सरकारी रद्दअमल सामने आने की तवक्को नहीं है जब तक पाकिस्तान की हुकूमत या अमरीकी हुकूमत की तरफ से इस बारे में वाज़ तौर पर कोई बयान सामने नहीं आता।
जी,
बहुत बहुत शुक्रिया रितुल जोशी हमारे साथ थी। आइए प्रोग्राम में हम आगे चलते हैं। अमरीका के नुमाइंदा खसूसी ब्राय अफगान मुफाहमत ज़ल्मे खलीलजाद ने जुमे के रोज़ पाकिस्तान के वफाकी दारुलहुकूमत में पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर पाकिस्तानी हुकाम के साथ अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत की है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जलील।
खलीलजाद अफगानिस्तान का दौरा मुकम्मल करके जुमे को इस्लामाबाद पहुंचे थे, जिसके बाद दफ्तर खारजा में अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। बातचीत में अमरीकी वफद की क़यादत खलीलजाद जबकि पाकिस्तानी वफद की क़यादत सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने की। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने कहा है कि मुज़ाकरात में अफगान मुफाहमती अमल में होने वाली पेशरफ्त समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने जुमे को मामूल की न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा कि बाद अज़ां सफ़ीर खलीलजाद ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की।
अम्बेसडर ज़ल्मे खलीलजाद, द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर अफगानिस्तान ऑन रिकंसिलिएशन, कॉल्ड ऑन द फॉरेन मिनिस्टर टुडे एंड ब्रीफ्ड हिम ऑन द आउटकम ऑफ द दोहा टॉक्स।
खलीलजाद ने दोहा मुज़ाकरात और अफगानों के माबैन मुज़ाकरात की कोशिशों के बारे में वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल में अपना तआवुन जारी रखेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते के बेहतरीन मफाद में है। ज़ल्मे खलीलजाद अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर खित्ते के दौरे पर हैं। जुमे को इस्लामाबाद पहुँचने से कबल खलीलजाद ने काबुल का दौरा किया था। جہاں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی اور دیگر سیاسی رہنماؤں سے امن عمل کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ رواما کے وسط میں قطر کے دارالحکومت دوحا میں امریکہ اور طالبان کے درمیان متوقع مذاکرات سے پہلے خلیلزاد کا خطے کا یہ دورہ اہم ہے۔ افغان تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے امریکی حکومت کی کوششوں میں حالیہ مہینوں میں تیزی آئی ہے۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت گزشتہ 6 ماہ کے دوران طالبان رہنماؤں سے متعدد ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ گزشتہ ماہ دوحا میں ہونے والے مذاکرات میں امریکہ اور طالبان نے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا اور افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے سے متعلق ایک سمجھوتے کے مسودے پر اتفاق کیا تھا۔ تاہم افغانستان میں مکمل جنگ بندی اور افغان گروپوں کے مابین مذاکرات پر تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ اور بین الاقوامی برادری کے دباؤ کے باوجود طالبان تاحال کابل حکومت سے بات چیت کرنے پر تیار نہیں۔ خلیلزاد نے اسلام آباد روانگی سے قبل کابل میں مقامی نیوز چینل شمشاد ٹی وی سے ایک انٹرویو میں افغان حکومت کی طرف سے 6 ماہ میں کوئی مذاکراتی ٹیم تشکیل نہ دینے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ خلیلزاد کے بقول طالبان نے ملا برادر کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کا وفد مقرر کر دیا ہے۔ خلیلزاد نے مزید کہا کہ طالبان سے ہونے والی بات چیت میں ان کا ہمیشہ یہ اصرار رہا ہے کہ امن کے اصول کے لیے افغان حکومت سے بات چیت ضروری ہے۔ خلیلزاد کے بیان پر تاحال کابل حکومت اور نہ ہی طالبان کا کوئی بیان سامنے آیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان نے تاریخی طور پر اپنی کرنسی کی قدر بڑھا کر رکھی، جس سے معیشت کو نقصان پہنچا۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی سے متعلق آئی ایم ایف سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قیمت میں مزید کمی کی باتیں افواہ قرار دی، جبکہ اقتصادی ماہر کہتے ہیں کہ معیشت کی بہتری کے لیے نظام میں بنیادی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ اس بارے میں جاننے کے لیے سنتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ پاکستان نے تاریخی طور پر اپنی کرنسی کی قدر مصنوعی طور پر بڑھا کر رکھی، جس سے معیشت کو نقصان پہنچا۔ حکومت کی جانب سے امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مزید کمی کی باتیں محض افواہیں ہیں۔ کراچی میں پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں نئی کمپنی کی انلسٹنگ کی تقریب سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں مزید کمی کا کوئی امکان نہیں۔ سرمایہ دار اس بارے میں افواہوں پر کان نہ دھریں اور اعتماد کے ساتھ مارکیٹ میں سرمایہ کاری کریں۔ اسد عمر کا یہ بیان ان خبروں کے بعد سامنے آیا ہے جس کے مطابق حکومت پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں مزید کمی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے قیام سے اب تک روپے کی قدر میں 12% کمی ریکارڈ کی جا چکی ہے، جس سے مہنگائی میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ اسد عمر کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے مذاکرات کے دوران روپے کی قدر میں کمی سے متعلق کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا۔
بات بڑی واضح ہے، سمپل سی بات ہے، پاکستان نے ٹریڈیشنلی اپنے ایکسچینج ریٹ کو اوور ویلیوڈ رکھا ہے، پاکستان کی معیشت کا اس سے نقصان ہوا ہے، پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ اس کی جو فنڈامنٹلز ہیں اس کے مطابق الائن ہونا چاہیے۔ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ آپ کا جنوری 2018 میں 127 پہ پہنچا ہوا تھا، روپیہ بری طریقے سے اوور ویلیو تھا۔ آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دے چکا ہے کہ روپی از ان ایکویلیبریم۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان بات نہیں کر سکتا۔
وفاقی وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ ہمیں معاشی نظام کی استعداد کار کو بڑھانا ہوگا، پاکستان کو اپنی معیشت دنیا کے ساتھ چلانے کے لیے مزید عملی اقدامات کرنا ہوں گے، جس کے لیے معیشت کو دستاویزی شکل دینا ضروری ہے۔ اسد عمر کے بقول حکومت نے اس بارے میں کئی مشکل فیصلے کیے ہیں جو پچھلی حکومتیں کرنے سے گریزاں تھیں، اور ان فیصلوں سے ملکی معیشت کو دیر پا فائدہ ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ کے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے نامور اقتصادی ماہر مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت کی بہتری میں گنجائش موجود ہے۔ حکومت نے ایف بی آر سے متعلق کئی اصلاحات تو متعارف کرائی ہیں، اور ٹیکس آڈٹ کی شرح کم کرنے سے ٹیکس دہندگان کا اعتماد بھی بڑھے گا۔ مزمل اسلم کے مطابق یہ اور دیگر اصلاحات ملکی معیشت کے لیے حوصلہ افزا ہیں، اور یہی اس وقت معیشت کی ضرورت ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ عوامی مقبولیت کو پیچھے رکھتے ہوئے معیشت کی بہتری کے لیے ایسی اصلاحات متعارف کرانا وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن اس بارے میں مزید اقدامات اٹھانے کی بھی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ حکومت نے اب تک معیشت کی بہتری کے لیے بیرونی عوامل پر کام کیا ہے، لیکن اب بھی معاشی اور بینکاری نظام کی بہتری، ٹیکس نظام میں اصلاحات، غیر ضروری اخراجات کو کم کرنا ہوگا، تبھی جا کر ملکی معیشت استحکام کے بعد ترقی پر گامزن ہو سکے گی۔
میں پرائیورٹائز کروں تو پہلا تو ایکسٹرنل سیکٹر، اس کی طرف کافی کام کر لیا ہے انہوں نے، ایکسپورٹس کو جو دینے تھے مراد وہ دے دی ہے، امپورٹس پہ جو پابندیاں لگانی تھی وہ کر دی ہیں۔ سیکنڈ ہے اب ہمارا فسکل سائڈ، ٹیکس سائڈ کو بہتر کرنی ہے، ان نیسیسری ایکسپینڈیچر کو کم کرنا ہے، اس فیز میں ہم آ گئے ہیں۔ یہ دو جب چیزیں ہو جائیں گی تو ہماری اسٹیبلائزیشن کمپلیٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم آن دا وے آف پاتھ آف ریکوری آ جائیں گے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت کا سدھار اسے دستاویزی بنائے بغیر ممکن نہیں. ٹیکس فائلرز اور نان فائلرز کلیئر ٹرانزیکشن پر ٹیکس کے نفاذ سے بڑی تعداد میں لوگ بینکنگ نظام سے نکل گئے ہیں. اس پر ٹیکس عائد کرنے کے بجائے غیر معمولی ٹرانزیکشن پر نظر رکھنا, بے نامی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ روکنے اور حکومت کے غیر ضروری اخراجات پر قابو پا کر معیشت کو بہتری کی جانب گامزن کیا جا سکتا ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
ایسے میں جب پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت میں کمی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پیدا ہونے والی قابل ذکر مہنگائی کے بعد سخت تنقید کا سامنا کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی مشروط دھمکی دی ہے. ادھر وزیر اعظم کے ایک روایتی حریف اور سیاسی مذہبی رہنما مولانا فضل الرحمان نے بھی عید الفطر کے بعد حکومت کے خلاف احتجاج کا عندیہ دیا ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ حزب اختلاف مل کر حکومت کے لیے آئندہ مہینوں میں مشکلات پیدا کر سکتی ہے, لیکن اپنی اپنی جگہ حزب اختلاف کی کوئی بھی جماعت لوگوں کو جمع کرنے کی استعداد نہیں رکھتی. اسد حسن کی رپورٹ پیش ہے.
سابق صدر آصف علی زرداری نے گڑی خدا بخش میں سابق وزیراعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رہنما ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر واضح الفاظ میں کہا کہ حکومت کو گھر بھیجنے کا وقت آ گیا ہے. سمٹ الوین کے شکریہ کے ساتھ سنیے سابق صدر کے خطاب سے ایک صوتی جھلک.
اب وہ وقت آ گیا ہے دوستوں, او میری بہنوں, میرے بھائیوں, کہ ہم کوچ کریں اور اسلام آباد پہ چلیں اور ان کو اتاریں, وہاں سے نکالیں اسلام آباد سے.
سابق صدر کے صاحبزادے اور پارٹی کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی اس موقع پر حکومت پر سخت تنقید کی اور کہا کہ اگر وفاق نے 18ویں ترمیم جس کے تحت صوبوں کو وسائل اور اختیارات تفویض کیے گئے ہیں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تو ان کے بقول وہ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کریں گے. ادھر جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی حکومت کے خلاف عید الفطر کے بعد تحریک چلانے کا ارادہ کیا ہے. کیا بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دوران اپوزیشن گروپوں کے احتجاج کی کال عوام کو حکومت کے خلاف متحد کر سکتی ہے؟ اس بارے میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار امتیاز عالم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو وفاق کے جو محصولات ہیں یعنی ریونیوز, وہ فوج کا بل ادا کر کے اور قرضے کی قسط ادا کرنے کے بعد کچھ بچا نہیں. اب عمران خان نے 1,50,000 گھر بھی بنانے تھے, 1,00,000 نوکریاں بھی دینی تھی. اب معیشت جو ہے وہ کی نشو نما آدھی رہ گئی ہے, 3.5% پہ آ گئی ہے, اوپر سے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. اب یہ اس مہینے میں آپ دیکھیں گے اپریل میں یہ 12-13% پہ چلی جائے گی, اور اس کے بعد پھر یہ کہ جو پیداوار ہے صنعتی یا زرعی وہ بھی نیچے چلی گئی ہے. تو اس کا الٹا مظہر ہو رہا جا رہا ہے کہ کچھ 40,00,000 لوگ اور غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے, 1,10,00,000 لوگ اور نوکری سے فارغ ہو جائیں گے.
وہ کہتے ہیں کہ سیاسی رسہ کشی میں سال 2019 کی آخری سے ماہی اہم ہوگی,
لیکن شاید ابھی شو ڈاؤن کا وقت نہیں آیا. اور یہ جانتے ہیں ابھی سیاسی قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کی ابھی سپورٹ موجود ہے اور ملٹری سے ان کے تعلقات ابھی اچھے ہیں, اور وہ انتظار کریں گے کہ یہ اگلے سال کے شروعات میں یا وسط میں جا کے کچھ گرما گرمی بڑھے گی مجھے لگتا ہے.
راؤ خالد چینل 92 سے وابستہ ہیں, وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ کی حد تک مؤثر ہے, باقی صوبوں میں وہ عوام کو سڑکوں پر نہیں لا سکتی.
بہت بڑی میس موبلائزیشن وہ کر پائیں گے, جبکہ اگر پنجاب میں اگر وہ نہیں کر پاتے بہت زیادہ افیکٹو موومنٹ نہیں.
وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کسی طرح بہرحال لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی قیادت ایماندار نہیں ہے, لہٰذا کم ہی لوگ کسی تحریک کا حصہ بننے کو تیار ہیں. راؤ خالد یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی میں اگر رمضان کے دوران اشیاء خورانی کی قیمتیں روایتی طور پر مزید اوپر جاتی ہیں تو پھر اس کا نقصان تحریک انصاف کو ہو سکتا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے خطاب پر میڈیا چینلز کے ساتھ اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ عمران خان اس وقت بھی ملک کے سب سے مقبول رہنما ہیں. ان کے بقول عوام ایسے رہنماؤں کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے جنہوں نے ملکی معیشت کو ان کے بقول نقصان پہنچایا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ آئندہ 6 ماہ میں معاشی صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voaurdu.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ قومی احتساب بیورو نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی لاہور میں رہائش گاہ پر حمزہ شریف کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا، تاہم نیب حکام کا کہنا ہے کہ ان کے ملازمین نے مبینہ طور پر سرکاری کام میں مداخلت کی، جس کے باعث حمزہ شہباز کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ سنیے۔
قومی احتساب بیورو کی ٹیم جمعہ کے روز لاہور کے علاقے مورلا ٹاؤن میں واقع 96H شہباز شریف کی رہائش گاہ پہنچی تو وہ اس وقت اپنے گھر پر موجود نہیں تھے، البتہ ان کے بیٹے حمزہ شہباز وہاں پر تھے۔ اطلاعات کے مطابق نیب ٹیم نے انتظار کیا، اور جو ہی شہباز شریف اپنے گھر واپس آئے تو نیب کی ٹیم، جس کی قیادت ڈپٹی ڈائریکٹر چودھری محمد اصغر کر رہے تھے، شہباز شریف کے گھر پر چھاپہ مارا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی رہائش گاہ پر چھاپے سے قبل نیب کی ٹیم نے مختصراً بتایا وہ صرف ملاقات کے لیے آئے ہیں، تاہم کاروائی کے بعد نیب کی ٹیم کے سربراہ ڈپٹی ڈائریکٹر چودھری محمد اصغر نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے آئے تھے، جو ان کے ملازمین کی مبینہ مداخلت کے باعث عمل میں نہیں لائی جا سکی۔
کپڑے پھاڑ دیے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ کے اداروں کے ساتھ ایسے آتا ہے، یہاں آ کے صرف باعزت طریقے سے، یہاں آ کے صرف اپنا تعارف کروایا، نیب سے آیا ہوں، ٹھیک ہے، حمزہ بھائی سے ملنا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ہمیں گھیر لیا۔
نیب کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ گرفتاری کے لیے تمام قانونی تقاضوں کو پورا کیا گیا تھا، جن لوگوں نے کار سرکار مداخلت کی ہے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی۔ نیب کاروائی کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے کہا کہ انہیں جب بھی نیب نے بلایا وہ اپنے تحفظات کے باوجود پیش ہوئے، لیکن اس کے باوجود نیب حکام کی جانب سے یوں دھاوا بولا گیا ہے جیسے وہ کوئی دہشت گرد ہیں۔ حمزہ شہباز نے اپنی گفتگو میں حکومت پر بھی تنقید کی۔
میٹرو بس 1 کھرب کے بجٹ کے باوجود وہاں پہ کھڈے ہیں، روز پتہ چلتا ہے وہاں پر کرپشن ہوئی ہے 1 اربوں روپے کی، وہ دندراتے پڑتے ہیں لوگ، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ گرفتاری ہوتی ہے تو شہباز شریف کی ہوتی ہے، گرفتاری ہوتی ہے تو نواز شریف کی ہوتی ہے، گرفتاری ہوتی ہے تو مریم نواز کی ہوتی ہے۔ عمران نیازی، چور ڈاکو اب ڈھونڈنے ہیں نا تو اپنی کابینہ میں ڈھونڈو، اپنے ارد گرد ڈھونڈو جن کو تم بچا رہے ہو۔
شہباز شریف کے گھر پر نیب کے چھاپے کے حوالے سے وزیراعلی پنجاب کے ترجمان شہباز گل نے لاعلمی ظاہر کی، البتہ ان کا کہنا تھا کہ نیب کرپشن کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، چھاپے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔
نیب ایک آزاد ادارہ ہے، وہ اپنی کارروائی کر رہے ہیں۔ کرپشن کے خلاف پاکستان میں پہلے بھی بہت سارے لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں، اس میں بہت سارے اور لوگوں نے بھی کرپشن کی، ان پہ وہ چل رہے ہیں کیسز۔ اس ٹائم نیب انویسٹیگیٹ، نیب انویسٹیگیشن شروع کر دیتا ہے تو ہمیں یہ پتا ہے کہ یا وہ اس بندے کو ایکوسٹ کرتا ہے اور یا پکڑتا ہے۔ آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئے گا یہ ساری چیزیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کون کون ہوگا، وہ ہماری پارٹی سے بھی ہو سکتا ہے، دوسری پارٹیوں سے بھی ہو سکتا ہے۔
نیب پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے الزامات کی تحقیقات کر رہا ہے۔ نیب کی کارروائی پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اگر کارروائی بغیر وارنٹ کے کی گئی ہے تو وہ قابل مذمت ہے، ان کی جماعت احتساب کے خلاف نہیں، تاہم احتساب کے نام پر سیاسی انتقام کی مذمت کرتی ہے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ نیب کسی بھی شخص کو بغیر ثبوت گرفتار نہیں کر سکتی۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
ابھی جیسا کہ آپ کو ہم نے پہلے رپورٹ سنوائی ہے کہ امریکہ کی فارن پالیسی میگزین نے پاکستانی F-16 طیارے کو مار گرانے کے بھارتی دعوے کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے پاک فضائیہ کا F-16 طیارہ نہیں گرایا۔ پاکستان نے میگزین کی رپورٹ کو خوش آئند قرار دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم نے دلی سے ریتل جوشی کی بات بھی سنوائی کہ ابھی تک بھارت کا کوئی سرکاری رد عمل اس سلسلے میں سامنے نہیں آیا۔ تجزیہ کار اس سارے سلسلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ساتھی مبشر زیدی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
بزنس میگزین فوربس صرف دنیا کے عمرا کی فہرستیں ہی مرتب نہیں کرتا، یہ ہر شعبے کے کامیاب لوگوں کے نام اجاگر کرتا ہے۔ اس نے حال میں 30 Under 30 ایشیا کی فہرست شائع کی ہے، اور نام ہی سے ظاہر ہے کہ یہ 30 سال سے کم عمر میں کارہائے نمایاں انجام دینے والے 30 ایشیائی نوجوانوں کی فہرست ہے۔ اس میں ایک اسٹارٹ اپ کمپنی اور 5 پاکستانی نوجوانوں کے نام شامل ہیں۔ فہرست میں جگہ بنانے والی روشنی رائٹ 4 نوجوانوں ہنا لکھانی، حسن عثمانی، جیا فاروقی اور مبین میاں نے قائم کی، جو ضرورت مند خواتین کے لیے سستے سفر کا انتظام کرتی ہے۔ 27 سالہ احمد رعوف عیسیٰ ای کامرس کمپنی ٹیلی مارٹ کے بانی ہیں۔ 28 سالہ زین اشرف نے غیر منافع بخش تنظیم سی ڈاؤٹ قائم کی، جو 4 سال میں 600 لوگوں کو کاروبار میں تعاون فراہم کر چکی ہے۔ 29 سالہ زینب بی بی نے پاکستان سوسائٹی فار گرین انرجی قائم کی ہے۔ 29 سالہ لیلا قصوری واٹر انالسٹ ہیں اور پانی کے تحفظ کے کئی عالمی سطح کے تحقیقی منصوبوں کا حصہ رہی ہیں۔ وہ آج کل سول جنوبی کوریا میں موجود ہیں۔ وائس آف امریکہ سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے آبی مسائل پر بات کی اور بتایا کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کی وزارت کو مشاورت فراہم کرتی ہیں۔
اس سال فلڈز بھی آئے تھے تو بہت کام ہو رہا تھا، اس وقت گورنمنٹ بھی بہت کام کر رہی تھی، تو بڑا اچھا پروجیکٹ تھا جس میں میں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ کام کیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں یو ایس آرمی کور کے ساتھ کام کیا تھا، یو ایس آرمی کور آف انجینئرز، تو وہ میں امریکہ میں ہی تھی۔ میں کیلیفورنیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کیا تھا پانی پہ، اور اس کے 2 سال بعد پھر میں نے ورلڈ بینک کے ساتھ کام کیا تھا۔ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ساتھ آج کافی ہے میرے ساتھ زیادہ، جو ان کے ساتھ میں ریلیشن شپ مینیج کر رہی ہوں۔ لیکن ہاں، ان کے پانی کے مسئلوں کا تو کافی میں نے لکھا بھی ہوا ہے اس پہ۔ لیکن آئی تھنک کہ بس یہ بھی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں جو نہیں سالو کرنا، بہت زیادہ ہے وہ مسئلے۔
21 سالہ کرشمہ علی کا نام اس فہرست میں اس لیے آیا کہ وہ اس کم عمری میں نہ صرف پاکستان کی خواتین فٹ بال ٹیم کی جانب سے انٹرنیشنل میچ کھیلیں، بلکہ انہوں نے چترال میں لڑکیوں کا فٹ بال کلب بھی قائم کیا۔ کرشمہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فوربس کی فہرست میں نام آنے پر وہ خوش ہیں اور اس سے ان کے علاقے کی لڑکیوں اور خواتین کو حوصلہ ملے گا۔
یہ جو اچیومنٹ ہے یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ جو اچیومنٹ ہے یہ میرے جو لڑکیاں میرے ہوم ٹاؤن میں چترال میں ہیں، میرے علاقے کی لڑکیاں ہیں، میرے علاقے کی خواتین ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ اچیومنٹ، کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ آپ لڑکیوں کو وہی رائٹس دیں، لڑکیوں کو وہی اپرچونیٹیز دیں تو وہ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔
کرشمہ نے کہا کہ ان کی کامیابیوں میں ان کے والد کا اہم کردار ہے، جنہوں نے ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے اپنا فرض سمجھا کہ چترال کی دوسری لڑکیوں کے لیے بھی مواقع فراہم کریں۔
میرے پاپا ماشاء اللہ سے بہت سپورٹیو رہے ہیں میرے تھرو آؤٹ مائی جرنی، اور انہوں نے ہمیشہ یہ ان کی یہ بلیف رہا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو ایک ہی اپرچونیٹی دیں۔ یہ ہے کہ مائی موٹو ان لائف ہے کہ اگر آپ اتنے پریولیجڈ ہیں کہ آپ کو یہ اپرچونیٹیز مل رہے ہیں تو آپ کو یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس یہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں، اور ان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی وجہ سے میں نے جو ہے چترال ویمن سپورٹس کلب کھولا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو چترال کی بچیاں ان کو میں جو ہے ڈفرینٹ سپورٹس ٹریننگ کراتی ہوں، تاکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ بھی میرے لیول پہ پہنچے، وہ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کریں جا کے۔
فوربس کی فہرست میں شامل نام اور کام دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اگر پاکستانی نوجوانوں کو مواقع ملیں تو وہ صلاحیتوں میں کسی سے کم نہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جیسا کہ ابھی آپ رپورٹ سن رہے تھے کہ پاکستان کے 4 نوجوانوں کو فوربس میگزین کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے، اور ان 4 افراد کی خدمات اور نمایاں خدمات کے بارے میں رپورٹ تیار کی تھی مبشر علی زیادی نے، جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں آب و ہوا کی تبدیلی زندگیوں اور 19 ملین بچوں یا ملک میں 18 سال سے کم عمر کے تمام بچوں کے ایک تہائی کے لیے مستقبل کا خطرہ بن رہی ہیں۔ جنیوا سے یونیسیف کی رپورٹ کی تفصیلات پر وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اس رپورٹ میں ان لاکھوں بچوں کے مخدوش مستقبل کی پیش گوئی کی گئی ہے جو ملک کے شمال میں بنگلہ دیش کے سیلاب اور خشک سالی کے خطرے سے دوچار نشیبی علاقوں اور خلیج بنگال کے ساتھ واقع سیلاب زدہ ساحلی پٹی میں رہتے ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جنہیں امکانی طور پر سیلابوں، سمندری طوفانوں اور دوسرے ماحولیاتی سانحوں کا سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ خطرے کے شکار 19.4 ملین بچوں میں لگ بھگ 5 لاکھ روہنگیا پناہ گزین بچے شامل ہیں۔ وہ اور ان کے والدین میانمار میں تشدد اور اظہار رسانی سے بچنے کے لیے بھاگ کر بنگلہ دیش کے کاکس بازار کے علاقے میں پہنچے تھے۔ وہ بانس اور پلاسٹک کی کمزور پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں جو آب و ہوا کے کسی سانحے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مصنف سائمن انگرام نے کہا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی سے بچوں کی زندگیاں براہ راست متاثر ہوں گی، خاص طور پر غریب اور ان بچوں کی جنہیں اس کے تباہ کن اثرات سے سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی سے متاثرہ 60 لاکھ سے زیادہ پناہ گزین دیہی علاقوں سے شہری علاقوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے انتباہ کیا کہ بہت سے وہ بچے جو ڈھاکہ اور دوسرے بڑے شہروں میں پہنچے ہیں، وہ اپنے گزر اوقات کا بندوبست خود کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کے الفاظ،
Many children being pushed into very hazardous forms of child labor. Many girls who end up being pushed into taking early marriages
because their families can no longer look after them. بہت سی بچوں کو انتہائی مشکل قسم کی چائلڈ لیبر پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ بہت سی لڑکیوں کو کم عمری میں شادی پر مجبور کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کے خاندان اب ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے۔ اور ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو شہروں میں بڑھتی ہوئی جنسی تجارت کا ہدف بن رہی ہیں، وہ لڑکیاں جن کے پاس کوئی چارہ کار نہیں بچا ہے۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مصنف سائمن انگرام کے۔ آئندہ آنے والے بے پناہ مسائل کے باوجود انگرام کا کہنا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ایک دورے کے دوران جن بچوں سے ملے وہ بہت سخت جان ہیں اور وہ اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں میں لینے کا عزم رکھتے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نوجوان سرگرم کارکنوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ تبدیلی کے ایجنٹ بن رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں آپ ملک کے جنوب میں موجود ایک مخصوص نیٹ ورک کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں 1500 کے لگ بھگ سرگرم کارکن ہیں جو کمیونٹیز میں جا کر لوگوں کو ان خطرات کے بارے میں سمجھانے میں مدد کر رہے ہیں جو انہیں لاحق ہیں، اور بنیادی طور پر انہیں مستقبل میں آب و ہوا کے کسی ممکنہ سانحے کے لیے تیار ہونے میں مدد کر رہے ہیں۔ انگرام کہتے ہیں کہ اس قسم کے کام میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ جس پذیرائی کا حقدار ہے اسے وہ مل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش مجموعی طور پر آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے۔ رپورٹ میں بین الاقوامی برادری سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بچوں کو آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات سے بچانے کے لیے کیے جانے والے متعدد اقدامات پر عمل درآمد میں حکومت کی مدد کرے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بچے کسی بھی رد عمل کا مرکز ہونے چاہیے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے افغان حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ الیکشن سے پہلے نگران سیٹ اپ لے آئیں، جسے غلط انداز میں لیا گیا۔ افغانستان کو بھائیوں والا مشورہ دیا، مداخلت نہیں کی تھی۔ وزیر اعظم کے بیان کے حوالے سے مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا اپنی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر افغان حکومت کو انتخابات سے قبل نگران حکومت کے قیام کا مشورہ دیا ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ نیوٹرل گورنمنٹ سے الیکشن کروائیں۔ پاکستان میں 1977 میں انتشار کے نتیجے میں مارشل لا لگا۔ اس وقت جب پاکستان میں الیکشن ہوا تو اپوزیشن نے اسے نہیں تسلیم کیا۔ افغانستان کو بھائیوں والا مشورہ دیا، مداخلت نہیں کی تھی۔
ایک بھائی اپنے تجربے سے دوسرے بھائی کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن سے افغانستان میں امن حاصل کرنا ہے تو ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ایسے انٹرم گورنمنٹ سے الیکشن کروائیں جن کو وہ نیوٹرل امپائر سمجھے، تاکہ اس کا جو نتیجہ مانے۔ اگر الیکشن کے بعد نتیجہ نہ مانا تو پھر یہ انتشار شروع ہو جائے گا اور نقصان تو افغانستان کے لوگوں کو ہوگا اور تکلیف ہمیں بھی پاکستان میں ہوگی۔ آپ کو ایک بھائی والا مشورہ دے رہے ہیں، آپ نے نہیں لینا تو نہ لیں، لیکن یہ مداخلت تو نہیں ہے، آپ کو یہ تو مشورہ ہے آپ کے لیے۔
وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم افغانستان کے عوام کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ افغانستان کے لوگوں کو امن دے، کیونکہ وہاں امن کے قیام میں سب کا فائدہ ہے۔
ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ افغانستان کے لوگوں کو امن ملے۔ جس طرح کی تباہی 40 سال سے افغانستان میں ہو رہی ہے، یہ چھوڑے کہ میں مسلمان ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں انسان کے ناطے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ افغانستان کے لوگوں کو امن دے۔
وزیر اعظم عمران خان کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد پاکستان کے دورے پر ہے۔ اس سے قبل ماضی میں ایسے ہی ایک بیان پر افغان حکومت نے شدید رد عمل دیا تھا اور اسے افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا تھا۔ اس معاملے پر کابل میں پاکستانی سفیر کو بھی افغان وزارت خارجہ نے طلب کیا تھا۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے بھی وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر تنقید کی تھی۔ سابق سفارتکار ایاز وزیر کہتے ہیں کہ افغانستان کے معاملے پر احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔
ابھی ایفرٹ میں سمجھتا ہوں اس طرف ہے کہ انٹر افغان ڈائیلاگ ہو جائے، تو اب اگر اس میں یہ کہا جائے کہ نہیں ان سب کو پیک کر لو اور انٹرم حکومت بنا لو، تو پھر تو یہ ایک نئی بات چھیڑنے والی ہے جو میں سمجھتا ہوں افغان حکومت اس پہ سیریس یا سٹرانگ ری ایکشن ظاہر کرے گی۔
افغانستان کی طرف سے پاکستان پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا رہا ہے، لیکن پاکستان ان الزامات سے انکار کرتا رہا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو نے جمعرات کے روز نیٹو کے وزرائے خارجہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 29 ملکوں کے اس اتحاد کو پیدا ہوتے خطرات روسی جارحیت اور چین کی حربی مسابقت کے بارے میں اپنا انداز تبدیل کرنا ہوگا۔ پامپیو نے خبردار کیا کہ اب امریکہ پہلے کی طرح معلومات کا تبادلہ نہیں کر سکے گا اور یہ کہ ایسا ہو سکتا تھا کہ اگر چینی نیٹ ورک فراہم کرنے والے سسٹم ان کے نیٹ ورکس کے اندر کام نہ کر رہے ہوتے۔ سفارتی امور کے لیے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سن ڈیزائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
70 برس کے دوران ابتدائی طور پر نیٹو کی توجہ اس فوجی خطرے پر مرکوز رہی ہے جو پہلے سوویت یونین سے تھا اور پھر روس سے، مگر امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو نے خبردار کیا کہ اب نئے خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے چین کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ منصفانہ کاروباری مسابقت سے نمٹ سکتا ہے اور ایسا بہتر پیداوار بہتر نظریات سے کیا جا سکتا ہے، مگر ایسا چین کے معاملے میں اور اس کی انتہائی وسیع ٹیلی کمیونیکیشن کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا۔
It is a very different thing to engage in transactions that have a national security component to them. When a nation shows up and offers you
قومی سلامتی کے حامل لین دین کا معاملہ بالکل مختلف بات ہے۔ اگر کوئی ملک آ کر آپ کو ایسی اشیاء کی پیشکش کرے جو مارکیٹ کے معیار سے بہت پست ہوں تو آپ پوچھیں گے کہ اور کیا ہے، ایسا کیوں ہو کہ ایسی اشیاء کسی معاہدے کے تحت آئیں جو حقیقت کے بالکل برعکس ہو۔ یہ الفاظ تھے مائک پامپیو کے۔ نائب صدر مائک پینس نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ چین سے آسانی سے حاصل ہونے والے پیسے کے خلاف یورپی اتحادیوں کو ہر روز مزاحمت کرنی چاہیے۔
China's expanding influence will necessarily demand more of America's attention and resources. And as we meet that challenge, our European allies must do more to maintain the strength.
چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا تقاضا ہوگا کہ امریکہ اس پر مزید توجہ اور وسائل مرکوز کرے، اور ایسے میں جب ہم اس چیلنج کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہمارے یورپی اتحادیوں کو اپنے بحر اوقیانوس کے پار اس اتحاد کی مضبوطی اور مزاحمت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے وسائل مزید استعمال کرنا ہوں گے۔ یہ الفاظ تھے امریکی نائب صدر مائک پینس کے۔ بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ چین نے ابھی روس سے درپیش خطرے کی جگہ نہیں لی ہے، کیونکہ روس اب بھی نیٹو کے بعد چھوٹے رکن ممالک کے لیے ایک حقیقی فوجی خطرہ ہے۔ بروکنز انسٹیٹیوٹ کے جیمز کرچک کہتے ہیں
It's certainly trying to divide and conquer and sort of spread its influence on the European continent, but not in the same way that Russia has been. I should also add that, you know, Russia is meddling in
وہ یقیناً تقسیم کر کے فتح کر رہا ہے اور ایک طرح سے یورپی بر اعظم پر اپنا اثر و رسوخ پھیلا رہا ہے، مگر ویسے نہیں جیسا کہ روس کرتا رہا ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ روس یورپی اور امریکی سیاست میں دخل اندازی کر رہا ہے، جیسا کہ ہیکنگ اور غلط اطلاعات پھیلانا، اور وہ جسے ہائبرڈ جنگ کہا جاتا ہے۔ لیکن چین نے ابھی اس طرح کی حکمت عملی نہیں اپنائی ہے جس سطح پر روس نے اپنائی ہے۔ وزراء خارجہ نے عہد کیا کہ وہ آئندہ عشروں میں ان ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی قائم کرنے کی غرض سے مل کر کام کریں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پروگرام کے مطابق آج امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر جائیں گے، جہاں وہ سرحدی دیوار کا منصوبہ دیکھیں گے۔ اس سے ایک ہی دن پہلے وہ اپنی اس دھمکی سے پیچھے ہٹ گئے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میکسیکو نے غیر قانونی تارکین وطن اور منشیات کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے اقدام نہیں کیا تو وہ جنوبی سرحد کو بند کر دیں گے۔ نامہ نگار جیف کسٹر نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ٹرمپ کیلکسیکو کیلیفورنیا جائیں گے، جو جنوبی سرحد پر واقع ہے، اور وہاں حال ہی میں نصب کی گئی باڑھ کا معائنہ کریں گے۔ وہ وہاں ایک یادگار تختی بھی نصب کریں گے۔ اس باڑھ کا منصوبہ اگرچہ 2009 میں تیار کیا گیا تھا اور گزشتہ سال اسے مکمل کر لیا گیا۔ تقریباً 2 ہفتوں سے صدر سرحد کو بند کرنے کی دھمکی دیتے رہے تھے، اس لیے ان کا کہنا تھا کہ میکسیکو غیر قانونی تارکین وطن اور منشیات کی روک تھام کے لیے کافی اقدام نہیں کر رہا۔ گزشتہ ہفتے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ یقیناً ایسی ہی کارروائی کریں گے۔
So there's a very good likelihood that I'll be closing the border next week, and that'll be just fine with me.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ اگلے ہفتے میں سرحد بند کر دوں گا، اور میرے نزدیک یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس تجویز پر سخت رد عمل ہوا، حتیٰ کہ خود ٹرمپ کی اپنی پارٹی کی جانب سے سینٹ میں اکثریتی ریپبلکن پارٹی کے لیڈر مچ مکانل نے کہا کہ یہ ایک غلط سوچ ہے۔
Closing down the border would have potentially catastrophic
ریپبلکن مچ میکونل کہہ رہے ہیں کہ سرحد کو بند کرنے سے ہمارے ملک کی معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے. جمعرات کے دن وائٹ ہاؤس میں کابینہ کے ایک اجلاس میں ٹرمپ اپنی فوری دھمکی سے پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے اس کی بجائے یہ کہا کہ وہ غیر قانونی منشیات اور تارکین وطن کی ریلی کو روکنے کے لیے میکسیکو کو سال بھر کا موقع دیں گے اور وہ ان کاروں پر محصولات عائد کر دیں گے جو وہ امریکہ کو برآمد کرتا ہے. اقتصادی ماہرین نے بھی پیش گوئی کی تھی کہ ان اقدامات سے معاشی تباہی مچ جائے گی. ایک تجزیہ کار نے کہا کہ اگر چند ہفتوں سے زیادہ عرصے کے لیے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد مکمل طور پر بند کر دی گئی تو اس سے میکسیکو اور امریکہ دونوں جگہ کساد بازاری کا شدید سامنا ہوگا. امریکہ کس طرح ملک کے جنوبی سرحد بند کرنے کے اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں جیسا کہ ابھی آپ کو ہم نے خبر سنائی. انہوں نے کہا ہے کہ وہ میکسیکو پر اس بارے میں دباؤ بڑھانے کی غرض سے پناہ گزینوں کا بہاؤ کم کرنے کے لیے زیادہ اقدامات کریں اور کاروں پر محصول عائد کر دیں گے. تاہم جمعے کے روز اس سرحد کے دورے کے موقع پر ٹرمپ امیگریشن کے بارے میں اپنا سخت موقف برقرار ہی رکھیں گے. وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار پیٹ سی وداکو سوارا کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
امریکہ اور میکسیکو کی سرحد کے قریب رہنے والے بہت سے لوگوں کے لیے سرحد بند کرنے کی کوئی بھی بات سخت پریشان کن ہے. امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر ایل پاسو میں ریپبلکن پارٹی کے صدر جول فورٹیلس کہتے ہیں
It won't take more than a couple weeks where production needs to start stopping, where they're going to have to lay people off, where they're going to have to stop paying people because there's nothing for them to work. So it is a
اس بارے میں ضروری انتظامات کے لیے دو ہفتے سے زیادہ کا وقت درکار نہیں ہوگا. یہ روکنے کے لیے کہ وہ لوگوں کو کہاں اتارتے ہیں یا یہ کہ وہ لوگوں کو اجرت دینا بند کر دیں کیونکہ ان کے لیے کوئی کام نہیں ہے. چنانچہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے اور امریکہ کے لیے اچھا نہیں ہے. آج جمعے کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیلیفورنیا کے شہر کیلکسیکو میں امریکہ میکسیکو سرحد کا دورہ کر رہے ہیں. ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر میکسیکو اور وسطی امریکی ممالک امریکہ کی جانب پناہ گزینوں کا بہاؤ محدود کرنے کے لیے زیادہ اقدامات نہیں کرتے تو وہ یہ سرحد بند کر دیں گے. تاہم جمعرات کے روز انہوں نے یہ دھمکی واپس لے لی.
The only thing, frankly, better but less drastic than closing the borders to tariff the cars coming in. And I will do it, just like you know I will do it. I don't play games.
انہوں نے کہا صاف بات یہ ہے کہ واحد چیز جو سرحد بند کرنے سے کم نقصان دہ ہے وہ یہ ہے کہ اندر آنے والی کاروں پر محصول عائد کر دیا جائے اور میں ایسا کروں گا. آپ جانیے میں ایسا کروں گا. میں کھیل نہیں کھیلتا. میں ایسا کروں گا. ہم لوگوں کو روکنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں اور ہم میکسیکو کو ایک سال کا وقت دے رہے ہیں. ٹرمپ نے یہ بات ایسے وقت کہی جب جنوبی سرحد بند کرنے کی ان کی دھمکی کو ایک اقتصادی تباہ کاری سے تعبیر کرتے ہوئے ان کی اپنی پارٹی کے بعض لوگوں نے اس کی مخالفت کی. ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سرحد پر پناہ گزینوں کا بحران پیدا ہو گیا ہے. گزشتہ ہفتے وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا تھا کہ وہ گوئیچمالا، ہنڈراس اور ایل سلواڈور جیسے ممالک کے لیے امداد میں 45 کروڑ ڈالر کی کمی کر دیں گے کیونکہ بیشتر پناہ گزین انہیں ملکوں سے آتے ہیں. امیگریشن 2020 کی انتخابی مہم میں ٹرمپ کے لیے اب بھی ایک کلیدی معاملہ ہوگا. کرسٹوبل رامون بائی پارٹیسن پالیسی سینٹر سے وابستہ ہیں. وہ کہتے ہیں
I could see a scenario where you can continue to see the same flows arriving at the US Mexico border and he would say you know I need you know 4 more years.
میں وہ منظرنامہ دیکھ سکتا ہوں کہ وہ میکسیکو کی سرحد پر پناہ گزینوں کے ایسے ہی ریلے دیکھتے رہیں گے اور وہ کہیں گے کہ انہیں ملک میں سیکیورٹی کے لیے دیوار کی تعمیر اور اس سے نمٹنے کے لیے مزید 4 سال کی ضرورت ہے. یہ الفاظ تھے بائی پارٹیسن پالیسی سینٹر کے کرسٹوبل رامون کے. امیگریشن کے بارے میں ٹرمپ کے سخت موقف کے باوجود ان کے سینئر مشیر اور داماد جیریڈ کشنر اطلاعات کے مطابق اس منصوبے پر کام کر رہے ہیں کہ پناہ گزینوں کی آمد میں اضافہ کیا جائے اور اعلیٰ مہارت رکھنے والے کارکنوں کو ملک میں سالانہ آمد کی اجازت دی جائے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
لیبیا کے ساحل کے قریب جن 64 تارکین وطن کو ایک جرمن بحری جہاز نے بچایا تھا ان کے لیے کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا. تشویش کی وجہ موسم کے حالات ہیں اور جرمن ادارہ کوئی محفوظ ساحل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں ان تارکین وطن کو اتارا جا سکے. وائس آف امریکہ کے لیے سبینہ کاسل فرانکو کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
انسانی ہمدردی سے متعلق گروپ سی آئی کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس نے الارم فون کو موصول ہونے والی کال کے جواب میں کارروائی کی جو وہ ٹیلی فون سروس ہے جسے تارکین وطن اس وقت کال کر سکتے ہیں اگر وہ بحیرہ روم میں کسی مشکل میں پھنس جائیں. سی آئی نے کہا ہے کہ اس نے بدھ کے روز گنجائش سے زیادہ لوگوں سے بھری ایک کشتی میں سوار تارکین وطن کو اس کے بعد بچایا جب لیبیا کے عہدیدار ان کی ٹیلی فون کالز کا جواب دینے میں ناکام رہے۔ سی آئی نے کہا ہے کہ ان کے جہاز پر موجود تمام تارکین وطن محفوظ ہیں، لیکن ان کے لیے حالات بہت خراب ہیں کیونکہ ان میں سے بہت سے عرشے پر سو رہے ہیں اور ایک طوفان کے آنے کا خدشہ موجود ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ انہیں کتنی جلدی کسی ساحل پر اتارا جا سکتا ہے۔ سی آئی کی ترجمان کارلاٹا وائبل نے کہا ہے کہ چار ملکوں کو کسی محفوظ ساحل کے لیے درخواست کی جا چکی ہے۔ ان کے الفاظ،
Tunisia and Libya did not respond at all, and Italy and Malta said they are not responsible and we are not allowed to enter their territorial waters.
Tunis aur Libya ne qat'i taur par koi radd amal nahi diya aur Malta ne kaha hai ki wo zimmedar nahi hain aur hame unke ilaqai paniyon mein dakhil hone ki ijazat nahi hai. Insani hamdardi se mutalliq group سی آئی کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس نے الارم فون کو موصول ہونے والی کال کے جواب میں کارروائی کی، جو وہ ٹیلی فون سروس ہے جسے تارکین وطن اس وقت کال کر سکتے ہیں اگر وہ بحیرہ روم میں کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ سی آئی نے کہا ہے کہ اس نے بدھ کے روز گنجائش سے زیادہ لوگوں سے بھری ایک کشتی میں سوار تارکین وطن کو اس کے بعد بچایا جب لیبیا کے عہدیدار ان کی ٹیلی فون کالز کا جواب دینے میں ناکام رہے۔ سی آئی نے کہا ہے کہ ان کے جہاز پر موجود تمام تارکین وطن محفوظ ہیں، لیکن ان کے لیے حالات بہت خراب ہیں کیونکہ ان میں سے بہت سے عرشے پر سو رہے ہیں اور ایک طوفان کے آنے کا خدشہ موجود ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ انہیں کتنی جلدی کسی ساحل پر اتارا جا سکتا ہے۔ سی آئی کی ترجمان کارلاٹا وائبل نے کہا ہے کہ چار ملکوں کو کسی محفوظ ساحل کے لیے درخواست کی جا چکی ہے۔ ان کے الفاظ،
The ship is currently close to Lampedusa and it will also stay close to Lampedusa because it's the closest safe port and we have no permission to enter
anywhere. اس وقت بحری جہاز جزیرہ لمپیڈوزا کے قریب ہے اور وہ اس کے نزدیک کھڑا رہے گا کیونکہ وہ قریب ترین محفوظ ساحل ہے اور ہمیں کسی اور جگہ داخلے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے جہاز کو ادھر ادھر گھمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اسی لیے ہم وہاں اس وقت تک ٹھہرے رہیں گے جب تک کوئی حل نہیں مل جاتا اور ہم کسی جگہ داخل نہیں ہو جاتے۔ یہ الفاظ تھے سی آئی کی ترجمان مس وائبل کے۔ جب سے اٹلی نے بند ساحلوں کی پالیسی اپنائی ہے جس کے تحت انسانی ہمدردی سے متعلق جہازوں کو اس کے علاقائی پانیوں اور ساحلوں میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کیا جاتا ہے، اس وقت سے بحیرہ روم میں سمندر سے بچائے جانے والے تارکین وطن کو بندرگاہوں پر اتارنے میں تاخیر کے واقعات عام ہوتے جا رہے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی مغربی وسطی ریاستوں کے کسانوں کو خریف کی فصل بونے کی تیاری کرنا چاہیے، لیکن اس کی بجائے وہ سیلابی پانی کیچڑ اور صفائی کے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں۔ مارچ میں برف کے پگھلنے اور شدید طوفان کی وجہ سے وسط مغربی ریاستوں کے زرعی رقبوں اور آبادیوں کو تاریخی سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ لس بتلی کی رپورٹ مبشر علی زیدی سے سنیے۔
میں خود میں حوصلہ پیدا کر رہا ہوں کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کو برداشت کر سکوں۔ ہمیں یہ سب سمجھنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ یہ تھے نیبراسکا کے کسان ٹام گیزلر کے الفاظ۔ سیلاب سے ہونے والی تباہی ہر طرف دیکھی جا سکتی ہے۔ پانی کافی اوپر تک چڑھ آیا تھا۔ کھیتوں کے علاوہ اس نے مکانوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ قالین ادھیڑ دیے اور بنیادوں میں گھس گیا۔ ٹام گیزلر نے بتایا کہ صرف 10 منٹ میں ان کے مکان کا تہخانہ پانی سے بھر گیا اور ان کے 134 سالہ پرانے مکان میں تباہی مچا دی۔ یہ 5 نسلوں سے گیزلر خاندان کا گھر تھا۔ یہ پردادا کے زمانے سے ہمارا مکان تھا۔ انہوں نے بہت عرصہ پہلے اسے کھو دیا تھا اور پھر اسے دوبارہ فروخت کیا گیا۔ یہ مزید 2 بار بیچا گیا اور آخر کار میں نے 1982 میں اسے دوبارہ حاصل کر لیا۔ یہ تھے ٹام گیزلر کے الفاظ۔ وہ مکئی اور سویابین کی فصلیں کاشت کرتے ہیں اور مویشی پالتے ہیں۔ انہوں نے یاد کیا کہ سیلاب آیا تو انہوں نے حال میں پیدا ہوئے بچھڑوں کی آوازیں سنی جو مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ ہم ساری رات ان کی آوازیں سنتے رہے۔ ہمارے دل تڑپ رہے تھے، لیکن وہ صبح تک زندہ تھے۔ میں پھر بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ پانی 5 فٹ تک چڑھا ہوا تھا۔ میں انہیں چارہ تک نہیں دے سکتا تھا۔ 2 بچھڑے پانی میں بہہ گئے اور 2 گائیں مر گئیں۔ یہ تھے ٹام گیزلر کے الفاظ۔ وہ حیران پریشان ہیں کہ ان کے باقی بچے ہوئے مویشیوں کا حال کیا ہوگا جو برفیلے پانی میں کھڑے رہے۔ پانی اترنے کے بعد انہیں کھیتوں سے وہ مٹی صاف کرنی ہے جو دریا ساتھ لایا تھا۔ زمین خشک ہونے کے بعد وہ بوائی کر سکیں گے اور ایسا موسم کے آخر ہی میں ممکن ہوگا۔
میں
43 سال سے کاشتکاری کر رہا ہوں. میں 32 سال سے اس جگہ رہ رہا ہوں. اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. میری والدہ زندگی بھر ایک ہی مقام پر رہیں. وہ 90 سال کی ہیں اور انہوں نے پہلے کبھی ایسی تباہی نہیں دیکھی تھی. یہ تھے دل شکستہ ٹام گیزلر کے الفاظ. گیزلر کا بیٹا بھی باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کاشتکاری کرے گا. کچھ مدد لے کر اور موسم بہتر ہونے کے بعد یہ خاندان دوبارہ زندگی شروع کر سکتا ہے. لیکن ٹام گیزلر کا کہنا ہے کہ ان کے فارم کو پرانی حالت میں آنے میں 2 سال لگ جائیں گے. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے. ایڈیٹر قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر نک ایوانوف کے ساتھ بہجت جلانی اجازت چاہتی ہے. اللہ حافظ.